بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة الإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. بورد نمبر 142 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فعلم أنه رافضي. وجب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہو کہ فلان ناصبی ہے، تو یہ خوب جان لو کہ یہ شخص رافضی ہے یہ کہنے والا. وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فعلم أنه جهمي. اور اگر آپ کسی شخص سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلان مشبہ ہے یا تشبیہ سے کام لینے والا ہے، تشبیہ کی بات کرتا ہے، تو یہ خوب جان لو کہ بے شک یہ شخص جہمی ہے. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحید واشرح لي التوحید فعلم انه خارج معتزلی. جب آپ ایسے شخص کو سنتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ توحید کے تعلق سے بات کرو یا توحید کی شرح و تفصیل مجھے بتاؤ، تو یہ خوب جان لو کہ یہ شخص جو ہے بے شک خارجی ہے، معتزلی ہے. او يقول فلان مجبر او يتكلم بالاجمار او يتكلم بالعدل فعلم انه قدري. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلان مجبر ہے، یعنی جبری عقیدہ رکھتا ہے، او يتكلم بالاجبار یا جبر کے تعلق سے بات کرتا ہے، او يتكلم بالعدل یا عدل انصاف کے تعلق سے بات کرتا ہے، فعلم انه قدري، تو یہ خوب جان لو کہ شخص قدر یعنی تقدیر کا منکر ہے. لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. کیونکہ یہ سارے نام جو ہیں محدث ہیں، نئے ایجاد کردہ ہیں، جنہیں اہل بدعت نے ایجاد کیا ہے. آج کی نشست میں امام بربهاري رحمہ اللہ اہل بدعت کے تعلق سے چند اہم نشانیاں بیان کر رہے ہیں، لقب اور ناموں کے تعلق سے. وہ ہر زمانے میں رہا ہے، یعنی اگر اس زمانے میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلان ناصبی ہے یا فلان مشبہ ہے یا یہ کہتا ہے کہ بتاؤ توحید کیا ہے، اس کی تفصیل مجھے بتاؤ، یا فلان جبری عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ الفاظ پہچان تھے بعض گروہوں کے اس زمانے میں، اہل بدعت کی پہچان تھی. آج بھی دیکھ لیں، یعنی جو کہتے فلان وہابی ہے، کون ہے یہ؟ صوفی کہتے ہیں نا اکثر، اور بریلوی خصوصی طور پہ، بلکہ بریلوی یہاں تک کہ دیوبند کو بھی وہابی کہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ اصل معنی کیا ہے اس کا، لیکن ایک ان کا پہچان بن چکی ہے کہ فلان وہابی ہے، یعنی بس وہ کام سے گیا، یعنی اس سے برا کوئی بھی نہیں ہے. یہ فلان مدخلی ہے، کون کہتا ہے یہ فلان مدخلی ہے؟ کس کی پہچان ہے؟ حزبیوں کی، جو حزبی ہیں ان کی یہ پہچان ہے، جامی ہے، مدخلی ہے. تو یہ پہچان ہر زمانے میں ہر دور میں رہی ہے، الحق اہل سنت کے خلاف مختلف الفاظ زبان درازی کرنا اور الگ قسم کے الفاظ یا القاب لگانا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس زمانے میں وجہ کیا تھی اور کیوں اس طریقے سے امام بربهاري رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں. شیخ صالح بن حفظه الله ان جملوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، شیخ صالح فرماتے ہیں النواصب هم الذين يبغضون اهل البيت. نواصب کون ہے؟ نواصب یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں، انہیں نواصب کہتے ہیں. والروافض يتهمون اهل السنه بانهم يبغضون اهل البيت، اور جو رافضی ہیں وہ یہ تہمت لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت پر کہ اہل سنت جماعت جو ہے اہل بیت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ناصبی کہتے ہیں. ومن يبغض اهل البيت فهم نواصب، اور جو اہل بیت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں وہ نواصب ہیں. جو یہ شخص کہتا ہے کہ فلاں ناصبی ہے تو فعلم انہ رافضی. رافضی روافض جو ہیں ان کا ایک حربہ ہے, اگر یہ حربہ نہ ہوتا تو کوئی ان کی بات سننے کا تیار نہ ہوتا. تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل بدعت میں سے جتنی بھی اہل بدعت ہیں یا اہل شر و فساد جو ہیں وہ ہمیشہ ایک حربہ استعمال کرتے ہیں, ایک اور ایک دیوار بناتے ہیں, اس کے پیچھے اپنا کام کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر روافض کے پاس یہ حربہ نہ ہوتا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اور اہل بیت کا دفاع, اہل بیت کی تعظیم, اہل بیت وغیرہ وغیرہ, تو ان کی بدعقیدگی کو کون سنتا کبھی؟ مانا تو دور کی بات, لوگ سننے کا تیار نہ ہوتے, لیکن جب اہل بیت کا نام لیا اور اس دیوار کے پیچھے اس اور کے پیچھے جو دل چاہا کہا, یہاں تک یہ کہہ دیا جو علوی تھے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, کیا کہا؟ انت اللہ, زندہ جلا دیا. یہاں تک لوگ جا سکتا ہے, وہ یہ ہر بات ہر اہل شر کے پاس موجود, جو شر پسند ہوتے ہیں نا, جو پردے پیچھے کام کرتے رہتے ہیں, دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اب یہاں پر جب اہل سنت جماعت نے روافض کا رد کیا اور یہ کہا کہ اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں, اہل بیت جو ہیں ان کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے, ان سے محبت کرتے ہیں, بغض و نفرت نہیں کرتے, ان کا حق ادا کرتے ہیں جیسے قرآن سنت کی روشنی میں, ہم غلو سے کام نہیں لیتے, تو کیا تہمت لگائی؟ یہ اہل بیت کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں, کون ہیں؟ یہ نواصب ہیں. کیونکہ نواصب اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو اہل بیت جو شام میں رہتے تھے اور اہل بیت سے بغض رکھتے تھے, موجود تھے اہل بیت, وہ بھی اہل بدعت میں سے تھے, موجود تھے. جب آپ ایک طرف حق بات کرتے ہیں تو اہل باطل جو ہے آپ کے حق بات کو غلط رنگ دے کے اہل باطل میں شمار کر دیتے ہیں. تو ہر زمانے میں رہا یہ. جب شیخ ربیع حفظہ اللہ کے خلاف لوگوں نے تحریک چلائی, کہا یہ بڑی سختی برتنے والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں, وہ کرنے والے ہیں, جو انہوں نے دفاع کیا اور یہ کہا کہ نہیں حق پہ ہیں, دلی کروشی میں بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ مدخلی ہے. جس نے دفاع کیا وہ مدخلی بن گیا. اچھا مدخلی ہے تو پھر کیا ہے؟ پہلے اس نام کو غلط استعمال کیا, جسے وہابی دیکھ لیں آپ, وہابی کے لفظ کو مسئلہ ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ غلط پروپگنڈا پھیلایا کہ وہابی ہے, وہابی ہے, یہ ہے, گستاخ رسول ہے, گستاخ اولیاء ہے, یہ مجرم لوگ ہیں, ان کی باتیں مت سنا کرو, ان کی سنو گے تو دل پہ اثر ہوتا ہے, دل پہ اثر ہوگا تم کہیں کے نہیں رہو گے, تم اپنے دین سے جاؤ گے, دنیا سے جاؤ گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو بچپن سے ہم بھی سنتے آئے تھے کہ وہابی جو ہے یہ بہت بڑی گالی ہوتی ہے, وہاں کی نفرت بھی کرتے تھے اس لفظ سے, نفرت لوگوں کو دور سے دیکھ کے بھاگ جاتے تھے, وہابی ہے بچپن سے. اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نہ لگنے لگے, ہٹلر کا جو منہج تھا, اور بہت جھوٹ بولے اس لفظ کے ساتھ لوگ ڈرنا شروع ہوئے, یہاں تک کہ لوگ نہیں سنتے تھے بات, کہتے ہیں کہ بات سنو گے تو یہ شبہات پھیلاتے ہیں, ان کی شبہات میں اگر تم ایک دفعہ آ گئے نا تو کہیں کہ نہیں رہو گے. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے, جو کو شبہات سمجھتے تھے وہی حق نکلا اور وہی سچ نکلا, نہیں؟ سبحان اللہ. تو ہر زمانے میں یہ حربہ رہا ہے, ہمیشہ یاد رکھا, اہل شر کا ایک طریقہ یاد رکھا ہمیشہ, ایک اوڑ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, عام لوگوں کارڈ بھی کہتے ہیں, یہ کارڈ نہ ہوتے جو کچھ کہیں کے نہیں ہوتے, اس کو استعمال کرتے ہیں صرف دھوکہ دینے کے لیے, وہ بھی خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے, جو کہ شر پسند ہے. وہ بعض بیوقوف لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر زمانے میں ہر جماعت میں ایسے بیوقوف لوگ ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. الغرض یہ اس زمانے کی بات ہے. روافض تو لفظ جو ہے لفظ تو پہ تو بعد میں ہے, لیکن پہلے ان کو شیعہ کہا جاتا تھا, یعنی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے, دفاع کرنے والے تھے شیعہ, کیونکہ دفاع کرنے والا, ساتھی, نصرت کرنے والا, انہیں میں انشاءت الہ ابراہیم, ان کے ساتھیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام, قرآن مجید میں بھی ہے. تو یہ لفظ کا یہ معنی ہے. اور اس زمانے عبداللہ بن سبأ یہودی جب آیا تھا, اس وقت کے زمانے کی بات, سیدنا عثمان کے زمانے کی بات ہے, اس بندے نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے, حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے. تو یہ دیکھا کہ بعض صحابہ اور بعض تابعین اس زمانے میں جو ہیں سید عثمان سے خفا ہے کسی بات پہ, کچھ غلط فہمیاں تھیں. تو ان غلط فہمیوں کی وجہ سے جو اہل شر ہوتے ہیں وہ اپنا شر پھیلاتے ہیں. تو اس بندے نے ہے یہودی, جھوٹا کلمہ پڑا ہے, منافق ہے, اور دین کو توڑنے کے لیے اس نے کلمہ پڑا ہے کہ اس دین کو توڑا کیسے جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے ابو المجوسی جو ہے سیدنا عمر کس طرح اس نے شہید کیا, قتل کیا نماز کے وقت. تو اس اہل شر نے یہ دیکھا, اہل باطل نے, اہل کفر نے, کہ ایک طریقہ ہے گھر میں گھس کے ان کو مارو, باہر سے نہیں مار سکتے ان کو, کچھ نہیں کر سکتے. تو یہی کہ عبداللہ بن سعید یمن سے آئے, ابن السودا کہتے ہیں, اپنا باطل عقیدگی لے کے اس نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے, اور اس نے سیدنا عثمان کے خلاف تحریک چلائی ہر مجلس میں, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو ہمیں لگانا شروع, جو چھوٹی سی بات تھی بہت بڑی بنا کے پیش کی تک لوگوں کے دل میں نفرت ہو. غلط فہمیاں تھیں. سیدنا عثمان نے ممبر پہ کھڑے ہو کر سچ بھی جو حقیقت وہ سامنے رکھی, غلط فہمی بھی دور کر دی کہ اب رشتے داروں کو رکھا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, اور جو تنخواہیں ہیں کوئی اپنے ہیں ان کو بڑھا دی ہیں, کئی ایسے تہمتیں تھیں. رشتے داروں کو اسی رکھا ہے تاکہ میں پکڑ بھی سکتا ہوں, سزا بھی دے سکتا ہوں, کہاں چھوڑ جائیں گے, غلطی کریں گے, اور اس سے تنخواہ سے زیادہ میں بیت المال سے نہیں دیا, اپنی جیب سے دے رہا ہوں. سر عثمان عروف لقب کیا ہے, عثمان عثمان غنی کہا جاتا ہے, تو میں نے کسی اور کے پیسے اپنے پیسے, یہ جو مقرر تنخواہ اتنی ہی ہے, جو زیادہ دیتا ہوں اس لیے رحمی بھی ہے, اور ساتھ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو لوگوں نے سمجھا, حالانکہ ہر غلط فہمی کا شبہ کا جواب دے دیا, جو سمجھ رہا ہے سمجھ گئے, صحابہ سمجھ گئے سارے, سمجھ بھی آ گئے سب کو, اور جو تابعین تھے الحمدللہ سمجھ وہ بھی سمجھ گئے سارے. یہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے تھے نہیں سمجھے, اور شر کو پھیلاتے رہے. اور آہستہ عبداللہ بن سبا یہودی سب سے پہلے مکہ آیا, وہاں پر کام نہیں بنا, وہاں سے نکلا, مدینہ گیا وہاں سے نکلا, وہاں پہ کام نہیں گیا, کیونکہ علم کی روشنی تھی اور اہل ایمان تھے, اہل تقوی تھے. ہمیشہ اہل باطل علم کے سامنے, علم کی روشنی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. یہ وہاں پہ سر اٹھا جہاں پر علم کی کمزوری ہو, جہاں پر لوگ فتنے باز ہوں, فتنوں کو پسند کرتے ہوں, فتنے میں شامل پسند کرتے ہوں. اہل مدینہ دور تھے فتنوں سے, اہل مکہ بھی دور تھے فتنوں سے. تو اس بندے نے کیا کیا ہے, عبد الرخ مصر کی طرف کیا ہے, وہاں پر اس زرخیز ضمیر ملی, اس کو لوگ باتیں سننا شروع کر دیں. اور سید عثمان سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ نہیں تھے, لیکن اپنے ذاتی کو دشمنی تھی, اپنے ذاتی کو مسئلہ تھا, کسی پر حد قائم کی گئی, کسی کو عزل کیا گیا, ان سے ہٹایا کسی کو, تو دل میں کچھ بغض و نفرت بھی تھی, تو بدلہ لینا چاہتے تھے. بدلہ کیسے لیں گے, اب جگہ مل گیا, پلیٹ فارم مل گیا نا. ہمیشہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اسی تار میں رہتے ہیں کہ ہمارا بدلہ کسی طریقے سے ہم اپنا بدلہ بھی لے لیں, تو ان کی باتوں میں آ گئے. تو خوارج سب سے پہلا گرو وہیں پہ بنا, پھر وہاں پہ دیکھے اپنے لوگ تیار کر دیے, پھر عراق کی طرف گیا, وہاں پر مزید اس سے بڑی زرخیز زمین ملی. ایسے کرتے کرتے جو ہے شام میں ان کا کام زیادہ نہیں بنا, کیونکہ شام میں صدر معاویہ تھے اور شام والے تھوڑا سا الگ تھے بالکل, کہ وہاں پر بھی بہت کم لوگوں نے سنا. تو پھر بہت لمبی کہانی ہے, سیدنا عثمان کو شہید کیا جاتا ہے گھر میں, یہی لوگ ہوتے ہیں جو خوارج کے سب سے پہلے, یعنی جو ایک ظہور تھا اس نام کے علاوہ, اصل ظہور تو سیدنا علی کے زمانے میں ہوا, لیکن جو سب سے پہلا ان کا ظہور تھا سیدنا عثمان کے جو قاتل تھے ان میں اکثر لوگ یہی تھے, اور انہی کی تحریک تھی, اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. رفض کا لفظ جو ہے, جب سیدنا حسین کے پوتے سے پوچھا گیا, زید بن علی بن حسین, سیدنا حسین کا بیٹا علی بن حسین کا بیٹا سیدنا زید جو ہے, آپ کیا کہتے ہیں بکر عمر کے بارے میں, کیا کہتے ہیں, کہتے میرے نانا کے وزیر ہیں. یعنی اتنی بڑے تعریفیں کی ہیں, تو انہوں نے ان کی بات کو رفض کر دیا, تر کر کے چھوڑ دیا, اسے کہا یہ روافض ہیں. اس دن سے لفظی طور پہ اس دن سے یہ لقب آیا ہے روافض کا. یہ کرتے کیا ہے روافض, اس زمانے میں صرف جو شیعہ لفظ جو شیعہ ہے اس حد تک تو کسی حد تک ٹھیک, کیونکہ جو جب جنگیں ہوئی سیدنا علی کی اور سیدنا معاویہ کی, یا جنگ جمل میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, عزبیر بن عوام, سید عائشہ بھی میں شامل تھے, تو یہ جنگیں ایک طرف سیدنا علی تھے, دوسرے طرف اور صحابہ تھے. تو جو سیدنا علی کی گروہ میں تھے ان کو بھی شیعہ کہا گیا ہے, اس اعتبار جو صحابی تھے سیدنا عمار بن یاسر وغیرہ, اس کو سیدنا علی کے گروہ میں تھے. اور جو اہل فتنہ تھے سیدنا عثمان قتل, وہ بھی اسی گروہ میں شامل تھے. تو صحابہ تو اپنی جگہ پہ رہے، ان کو پتہ تھا کہ غلو وغیرہ سب جائز نہیں ہیں، وہ اس حد تک ان کو سیدنا علی کے ساتھ ہی کہا جاتا تھا، سپورٹ کرنے والے، دفاع کرنے والے، اس حد تک تھا. پھر وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے فضائل کی بات ہے کہ سیدنا عثمان زیادہ فضیل تھے یا سیدنا علی کی، جو سیدنا علی کی زیادہ فضل سمجھتے تھے فضائل میں، نہ کہ ترتیب خلافت. ترتیب خلافت پر اجماع ہے، سب سے پہلے سیدنا ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی اور صحابۃ اجمعین. لیکن فضیلت کے اعتبار سے، مناقبے کے اعتبار سے بعض لوگ سیدنا علی، تو ان کو بھی شیعہ کا لفظ دیا گیا ہے. اس لیے اہل باطل کیا کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی کئی راوی شیعہ ہیں. کون سے کئی راوی شیعہ ہیں بھائی؟ اس اعتبار سے جو سیدنا علی کی تفضیل، سیدنا عثمان کی سنہ میں تفضیل کرتے تھے، سیدنا علی کی سنہ میں تفضیل کرتے تھے، ان کو بھی شیعہ کا لفظ کا، جو سپورٹر تھے سیدنا عثمان کے، اس اعتبار سے. نہ کہ جو شیعہ جسے آج کل کہا جاتا ہے اہل بدعت، آج کل کے شیعہ رافضی ایک ہی چیز ہے، جتنا اشعریہ ہیں، بارہ اماموں والے جو ہیں. الغرض تو یہ اصل بات تھی، اس لیے ان کو روافض کہا جاتا ہے. روافض کی پہچان کیا ہے؟ جب بھی کسی کو گرانا چاہتے ہیں کہتے ہیں فلان ناصبی، کیونکہ نواصب اس وقت، اچھا نواصب کہاں سے نکلے؟ جب صدر معاویہ کے جو ساتھی تھے، جب جنگیں ہوئی تو وہ ان کے خلاف تھے جو اہل بدعت تھے. ان میں سے بعض بدعتی ایسے تھے جو غلو سے کام کر کے، حد سے گزر کے اہل بیت پر بدکلامی کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کا نام لیتے تھے. کہ جیسے ابھی بھی دیکھیں کتابوں میں، جتنی بھی بدعقیدگی لوگوں نے پھیلائی ہے، کس کے سہار پہ، کس کے نام پہ پھیلائی ہے؟ کبھی کسی عالم کا نام دیکھے کہ فلان یا خمینی اپنی بات کرتا ہے؟ کس کے لئے؟ ائمہ کی بات لے کے آتے ہیں، سیدنا حسین کا قول ہوگا، سیدنا الباقر یا الصادق رحمہم اللہ، ان کا قول لے کے آتے ہیں جو اہل بیت میں سے، یا اپنے بارہ اماموں کے قول لے کے آتے ہیں، ان کی طرف باتیں منسوب کر دیتے ہیں. تو جب ایسی چیزیں تھیں تو بعض لوگوں نے جو نواصب تھے ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے پھر اس زمانے جو شام میں تھے، اہل شام میں نواصب وہیں پہ رہتے تھے، اور کوفہ میں یہ جو روافض تھے وہاں پہ، ان کے آپس میں جنگیں بھی تھیں، لگتی بھی تھی. تو وہ کیا کہتے، جب اہل سنت جماعت وسطیت سے کام لے کے، اعتدال سے کام لے کے، کہتے ہیں کہ غلو کرنا جائز نہیں ہے، ائمہ معصومین نہیں، تو کہتے ہیں نواصب ہیں. کس کی جان چھوڑنے کی؟ تاکہ جو سچ ہے اس کو بھی غلط رنگ دے کے باطل کر دیں، جو حق اسے باطل کر دیا جائے، صرف اپنے آپ کو. ان کے پاس جواب تو نہیں ہے، اب ان کے ائمہ معصومین ہیں، کیا ان کے پاس ثبوت ہے؟ جب صحابہ معصوم نہیں ہیں، صرف انبیاء معصومین ہیں، تو ان کے یہ امام کیسے معصوم ہو سکتے ہیں؟ اگر اماموں کی عصمت کا عقیدہ نکال دیں، ان کو کچھ بچتا نہیں ہے، ان کو پتہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے. تو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہا، امام نے کہہ دیا، امام معصوم، وحی نازل ہوتے امام پہ، امام تو سچ کہہ دیا ہے. اب امام کی بات کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اسے جو بھی خلاف بات کرتے کہتے ہیں ناصبی، وہ لوگ متنفر کر دیتے ہیں، اچھا ناصبی ہے، یہ اہل بیت کا دشمن ہے، تو اس لیے اسے برات کا اظہار ہے، تو یہ تہمتیں لگایا کرتے تھے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ اللہ علم کہ خاص اس کا نام تاریخ میں نہیں آیا، جیسے کہ روافض کا فاؤنڈر عبداللہ بن سبی یہودی ہے، اس طریقے سے ان کا خاص کا نام نہیں آیا. اور سیدنا معاوی ان سے بری ہیں، سیدنا معاوی یہ لوگ کہتے ہیں، روافض جو ہیں، کہ ان کے سردار سیدنا معاویہ ہیں، اور صحابہ سارے ان تہمتوں سے بری ہیں، اہل بیت کے کبھی دشمن نہیں تھے، تلواریں اٹھی، اجتہاد تھا ان کا، اجتہاد کی وجہ سے سب علماء تھے. اور عالم کا اجتہاد اگر غلط بھی ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، اگر صحیح ثابت ہو تو دگنا اجر ملتا ہے. تو مجتہدین علماء ہیں، ان پر کوئی کلام نہیں کر سکتا. اور یہ روافض جو ہیں وہ کہتے ہیں نواصب کے سردار سیدنا معاویہ غلط ہے، اس لیے ان کے بعض کتابوں میں اس کا ذکر ہے، جبکہ بات بالکل غلط ہے. سیدنا معاویہ اور جو دیگر صحابہ ہیں جو ان کے ساتھ تھے، یا جنگ جو شریک تھے، یہ ان کو نواصب کہتے ہیں، کیونکہ تلوار اٹھائی سیدنا علی کے خلاف. تو سب کو اس طریقے سے کہتے ہیں ان کی تاریخ، ان کے فاؤنڈر وہی ہیں. اور صحابہ کسی بھی اہل باطن میں دیکھیں، جتنے اہل بدعت، جتنے بھی گروہ ہیں، ان میں سے واللہ آپ کو کوئی صحابی نظر نہیں آئے گا. یہاں تک کہ دیکھیں جو فتنہ ابن اشعث کا فتنہ ہوا، کتنے بڑا فتنہ ابن اشعث کا تھا، ایک صحابی نہیں تھا ان کے پاس. سن 83 ہجری کی بات ہے، سب سے بڑا فتنہ تھا اس زمانے کا، حجاج کے خلاف اور خلیفہ کے خلاف جو خروج جن لوگوں نے کیا، 120,000 بندہ تھا، ایک صحابی بھی نہیں تھا. نواصب کو دیکھ لیں، روافض کو دیکھ لیں، عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ کون تھا؟ تو صحابہ ہمیشہ جو ہے سبحان اللہ، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو اس شر سے بچائے رکھا ہے ہمیشہ. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں فعلم انہ رافضی لأن هذا مذهب الروافض، کیونکہ روافض کا مذہب ہے حتی انہم جعلوا الصحابۃ نواصب، یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کو بھی نواصب بنا دیا ہے. دیکھیں شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لہم بزعمہم، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یبغضون اہل البیت، کیونکہ یہ اہل بیت سے بغض نفرت رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. واغتصبوا منہ خلافتہ، اور خلافت بھی ان سے انہوں نے چھین لی ہے، یعنی سیدنا علی سے اور اہل بیت سے. ہاکذا یقولون قبحہم اللہ، ایسے کہتے ہیں قبحہم اللہ. فالذی یقول ان الصحابۃ نواصب، تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ نواصب ہیں، او ان اہل سنت نواصب، یا اہل سنت ہے جو ہے وہ نواصب ہیں. ھذا دلیل علی انہم من الروافض، تو یہ دلیل ہے کہ یہ شخص روافض میں سے ہے. واہل سنت لا یبغضون اہل البیت، اہل البیت، اور سچ بات یہ ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت سے نفرت نہیں کرتے، بل انہم یحبونہم ویحترمونہم، بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. ویفضون فیہم وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ انسان کی وصیت جو ہے ان کے لیے، یعنی ان کے حق میں جو ہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ولکنہم لا یغلون فیہم غلو الروافض، لیکن سچ بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ روافض کی طرف غلو نہیں کرتے اہل بیت میں. ولا یتخذون اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ان کو رب بناتے اللہ تعالیٰ کے سوا. ویعتقدون فیہم العصمۃ، اور ان کو معصوم نہیں سمجھتے، یہ عقیدہ نہیں رکھتے. کما یعتقد الشیعۃ العصمۃ لائمۃ یسمونہم الائمۃ المعصومین، جیسا کہ شیعہ جو ہیں یا روافض جو ہیں وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین. واہل سنت لا یعتقدون فیہم العصمۃ ولا یغلون فیہم، اہل سنت جو ہیں ان پہ عصمت کا عقیدہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ان میں غلو کرتے ہیں. یعنی روافض کیا کہتے ہیں، اس وقت تک تم نواصب رہو جب تک کہ تم غلو نہیں کرو گے ہمارے ساتھ، جب تک تم ان کو معصوم نہیں، امام کو معصوم نہیں سمجھو گے، جب تک ان کی عبادت نہیں کرو گے. جیسے کہتے علی مشکل کشا، کہتے علی مشکل کشا نہیں، کہتے یہ وہابی ہے، یہی کہتے ہیں نا، اس زمانے کہتے ہیں یہ ناصبی ہے. شصفرات واہل سنت لا يكون فيهم العصمة ولا يغلون فيهم وانما ينزلون منزلتهم، بلکہ ان کا جو صحیح منزلت ہے وہاں پر رکھتے ہیں. يحبونهم لقرابت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے. ويحبهم لإيمانهم، ان سے محبت کرتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے. فهم يحبون لأمرين، دو امور کی وجہ سے اہل سنت جماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات الایمان، اور دوسری بات القرابہ، ایمان، کیونکہ مومن ہیں اور ہر مومن سے محبت کرنا فرض ہے. دوسری بات یہ ہے القرابہ، یعنی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دو حق ہیں، ایک ایمان کی وجہ سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے. اما اذا وجدت القرابۃ ولم یوجد الایمان فانہم لا حب لہم، اور اگر رشتہ داری تو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایمان نہیں ہے تو ان سے محبت نہیں کی جاتی. فابو لہب عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فی النار، ابو لہب جب کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، لیکن آگ میں ہیں، جہنم میں ہیں. کیوں؟ لأن مجرد القرابۃ لا یکفی الا مع الایمان، کیونکہ صرف رشتہ داری کافی نہیں ہے مگر ایمان کے ساتھ. اگر ایمان بھی ہے تو رشتہ داری کام آتی ہے، بلکہ ان کا دگنا حق ہے اہل سنت پر. اور اگر ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان کے کوئی فائدہ نہیں ہے رشتہ داری کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے. پھر اگلا جملہ امام بربھائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ فُلَانُ مُشَبِّهٌ وَفُلَانُ يَتَكَلَّمُ بِالتَّشْبِيهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ جَهْمِيٌّ. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، کیونکہ یہ جو گروہ ہیں جہمی، معتزلی، اشاعر و ماتوریدی، اسی ترتیب سے یہ لوگ آئے ہیں. بیچ میں جو ہیں کلابی جو ہیں، ان کا نام اکثر نہیں لیا جاتا، وہ اشاعر زیادہ مشہور ہے کلابیہ سے. ابن کلاب کا عقیدہ معتزلہ کے بعد ابن کلاب کا عقیدہ تھا، جو معتزلہ سے مخالفت کرتے کرتے پھر اشاعرہ آئے، اور اشاعرہ زیادہ مشہور ہیں کلابیہ سے. ورنہ ترتیب یہ ہے جہمی، معتزلی، کلابی، اشاعر، پھر ماتوریدی. اور اکثر کتابیں کلابیہ کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ اشاعر ان سے زیادہ مشہور ہے، وہی مذہب جو کلابیہ کا تھا اشاعرہ کا تھا. اور امام حسن اشاعر رحمہ اللہ پہلے معتزلی تھے 40 سال، پھر کلابی بنے، ابن کلاب سے انہوں نے ان کا مذہب اخذ کیا، پھر ابن کلاب سے زیادہ ترمیم کر کے اشاعریت کی بنیاد رکھی. اور کلابیت کو لوگ بھول گئے کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، اور ابن کلاب کا یعنی جو علم مقام تھے ویسے جیسے ابو حسن اشعری کے تھے، اور ان کے علم ان کا مقام بہت بلند تھا، اس لیے اشعری زیادہ معروف مشہور ہوئے. پھر کچھ ترمیم کرتے کرتے ابو منصور ماتریدی آیا اور ماتریدیہ کی بنیاد رکھی. یہ سارے جو ان میں ایک یکسانیت ہے، وہ کیا ہے؟ اسماء صفات کے منکر ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اس لیے ان کو ایک ساتھ اس طریقے سے بیان کیا ہے. اچھا، اب بات ہو رہی ہے اگر کوئی شخص یہ کہ فلاں مشبہ ہے تو یہ جان لو کہ جہمی ہے، جہمی ہے، معتزلی ہے، کلابی ہے، اشعری ماتریدی، یہ سب یہی کہتے ہیں مشبہ. آج کل کتابوں میں بھی دیکھ لیں آپ کہ فلاں مشبہ ہے، یہ تشبیہ سے کام لیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتا ہے اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان و شان ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اور صفات علیا ہیں، صفات کاملہ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان و شان ہے، یا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، وہ کہتے ہیں یہ مشبہ ہے، تشبیہ سے کام لینے والا ہے. تو جب کوئی شخص کہے کہ فلاں مشبہ تو جان لو کہ کون ہے، ان میں سے کوئی ہے، یعنی منکر صفات ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منکر ضرور ہے، اس لیے کہ مشبہ تشبیہ سے کام لیتا ہے. غلط فہمی کہاں سے ہوئی لوگوں کو کہ دیکھیں اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو مخلوق کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے جو بھی کہتا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں انہوں نے نصوص کو پس پوش ڈال دیا، دیکھا نہیں نصوص کی طرف، قرآن سنت میں کیا دلائل، بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے اللہ کے شان و شان کہتے ہیں عرش پہ کے لیے سمت لازم آتی ہے، اوپر کا سمت لازم آتی ہے، اور سمت کے لیے جگہ ہونی چاہیے، اور جگہ کے لیے جسم ہونا چاہیے، دیکھ کہاں دور چلے گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی عرش استوا، کیا صحابہ نے اہل سنت جماعت ہیں، تابعین اتباع التابعین الى یوم الدین، کبھی معنی سمجھائے اس سے کہ سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، کبھی سمجھائے؟ تو ان لوگوں نے کیوں سمجھا؟ کیونکہ پہلے سے مت ماری گئے، پہلے سے عقل اور دل میں خرابی ہے، بدعقیدگی پہلے سے ہے، اس وجہ سے اپنی غلط، دیکھیں جب آپ کا اصل میڈیم غلط ہے اس میں جو کچھ بھی ڈالو گے غلط ہوگا کہ نہیں. دل میں دل کو سیدھا کرو نا، پہلے دل کو پاک کرو اور صاف کرو، اور ویسے سمجھ جیسا کہ صحابہ نے سمجھا تھا، پھر دیکھو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم سے لونڈے سے سوال کیا، اسے مسلم کی ہے، معروف حدیث ہے، این اللہ، کیا کہا اس نے؟ ہر جگہ موجود ہے. تو غور کریں جواب پہ ذرا، واللہ یہی کافی ہے. کہتے فی السما، سما زمین پہ ہوتا ہے کیا؟ ہر جگہ ہوتا ہے. آسمان کہاں پہ ہوتا ہے، اوپر یا نیچے؟ سبحان اللہ، اوپر کی طرف ہے کہ نہیں؟ اچھا، فی السما یعنی علی السما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس جواب میں کوئی شبہ ہوتا تو مزید تفصیل پوچھتے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ دوسرا سوال کیا کیا؟ من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب کیا نکلا؟ اعتقها فانها مؤمنہ. یہ گواہی کافی نہیں ہے کیا؟ اس سے آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے. ایمان کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی اساس و بنیاد کیا ہے؟ دیکھ غور کرے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم، یہ نہیں پوچھا کلمہ پڑھ کے سناؤ، کلمہ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کلمے کے جو اصل مفہوم ہے، اگر کلمے کے اندر اسماء و صفات کی توحید نہیں ہے تم نے سمجھا کیا ہے؟ پھر توحید عبادت اساس ہے، توحید عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، جو یہ نہیں جانتا اس کا رب کہاں پہ ہے تو اس نے کیا کلمہ پڑھا اپنے رب کا. صحابہ میں دیکھیں، یہ صحابیہ تھی سب سے چھوٹی، یعنی کم عمر کی صحابیہ تھی، جو صحابی ساتھ تھے جس نے تھپڑ مارا تھا، اس میں لمبا قصہ ہے، کیا جب جواب دیا اس کم سن لڑکی نے، لونڈی نے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، کہ اس نے مخالفت کی ہے اور کہا تم کیا غلط جواب دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تم کیسے جواب دے رہی ہو؟ یعنی صحابہ کے اس میں اجماع کی یہی معنی ہے، نہ تو صحابی نے مخالفت کی ہے، نہ اللہ اس سب سے بڑی گواہی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی گواہی ہے. سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، یہ باتیں کہاں کی ہے؟ یہ وہی جہم بن صفوان، عمر بن عبید، واصف بن عطا، یہ ان کی جو یہ سند جاتی ہے وہاں تک، یہ ان لوگوں کی ایجاد کر دے. کیوں؟ کیونکہ جب جواب نہیں، دیکھیں جب اہل باطل لا جواب ہو جاتے ہیں پھر جواب کہیں سے ڈھونڈنا پڑتے ہیں، ان کو جواب تو ہے نہیں. اس سے اب اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ میں حیران ہوں کہ اہل باطل نے، اہل بدعت نے یہ کہہ دیا کہ وہ گونگی تھی، اس لیے اسما کا اشارہ کیا کہا نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ فی السما، وہ کہہ رہی حدیث کے الفاظ ہے، اس نے کہا ہے، کہتے ہیں وہ گونگی تھی، اشارہ آسمان کی طرف کیا. چاہے اللہ کا شکر اشارہ یوں تو نہیں کیا نا، ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی آسمان کی طرف اشارہ کیا نا. اب یہ اشارہ اور یہ اشارہ فرق، اچھا ہر جگہ میں آسمان کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا آسمان زمین دونوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں کس طریقے سے لوگوں نے، اہل بدعت نے اپنے اپنے غلط راستے نکالے. الغرض، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يريدون أن إثبات الصفات تشبيه. ممكن أصدق الله تعالى كي صفاتك صابت كان التشبيه. فيسمون أهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات بالمشبهة. بس أهل السنة جو الله تعالى كي أسماء والصفات کو ثابت کرتے ہیں، قرار کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، ان کو مشبہ کہتے ہیں. لأنه يثبتون الصفات او سمن مجسما، کیونکہ اللہ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اور یا ان کو مجسمہ بھی کہتے ہیں، یا مشبہ یا مجسم، یعنی تجسیم کے قائل ہیں. نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مان لیتے تو پھر جسم لازم آتا ہے. ہاتھ جسم کے ہوتے ہیں، مجسمے کے ہاتھ ہوتے ہیں، دو آنکھیں مجسمے کے ہوتی ہیں، اس لیے جسم لازم آتا ہے. سبحان اللہ. لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله، كيونكه الله تعالى کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اللہ تعالى کے جسم کو بھی، نعوذ باللہ، مانا جائے کہ اللہ تعالى جسم ہے. والأجسام متشابهة، کیونکہ جو اجسام ہیں، جو جسم ہوتے ہیں، متشابہ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. فهذه مقالاتهم، یہ ان کی مقالات اور اقوال ہیں، ان کے عقیدے. اذا رأيت من يتفوه بذلك، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے، کرتا ہے، یقول فلان مشبہ، اور یہ کہتا ہے کہ فلان مشبہ ہے، فلان مجسم یا فلان مجسم، فعلم انه جہمی او معتزلی، تو یہ خوب جانو کہ یہ شخص جہمی ہے یا معتزلی ہے. او ممن تتلمذ علیہم، یا ان کے شاگردوں میں سے ہیں، من بقیت الفرق، دوسرے فرقوں میں سے، جیسے کہ کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ. اچھا، دوسری بھی کام کی بات دیکھیں، جہاں بھی سوار بدعقیدگی لے کے آیا، پتہ سب سے زیادہ رد کس نے کیا ہے؟ سنت نے تو رد کیا ہے نصوص کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، اور الحمدللہ راہ راست پر رہے. اسی زمانے میں دوسرے گروہ نے بھی ان کا رد کیا ہے، اور سخت سے رد کیا ہے، لیکن عقل کو مقدم کر کے نقل پر. ان کے عقل، اگر ہم نصوص کی دلیل لیتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو ان کو ہم عقل سے مارتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی سوار میں عقل کی بات کر، ہم عقل کو عقل سے مارتے ہیں. نصوص کو چھوڑ کے عقل کی بات کرنا شروع کی، تو پھر جہمی ہیں. اس میں جماعت نے ایک طرف سے ان کو جواب دیا ہے، اپنی جگہ پہ رہے، راہ راست اور مستقیم پر رہے. دوسرے گروہ نے ان کو جواب دیا، عقل کو مقدم کر کے ان سے نکلے، ان کے خلاف پہلے یہی سوچ رکھتے، ان کے خلاف نکلے، ان سے نکلے، وہ معتزلہ گروپ بن گیا. کہتے ہیں آسمان سے گرو کھجور میں اٹک گئے، ابھی زمین تک نہیں پہنچے. اچھا، پھر معتزلہ سے جو بالکل وہ معتزلی تھا، دیکھے یار ان کی باتیں غلط ہیں، عقل فٹ نہیں آ رہی، پھر ان کو جواب دینا شروع کر دیا. پھر عقل کی روشنی میں، ان کے نزدیک عقل کی طریقے ہوتی، بغیر نصوص کے عقل طریقے بیچارہ. اچھا، بغیر قرآن سنت کے عقل ہمیشہ طریقے یاد رکھے، عقل کی روشنی قرآن اور سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا، پھر عقل کی عقلی دلائل نہیں، کہ عقل یہ کہتی ہے، یہ نہیں کہتی ہے. تم اسماء کو بھی انکار کرو، اسماء کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ علیم ہے، غفور ہے، رحیم، سب اسماء اللہ تعالیٰ کے. اس لیے اسماء کو ہم مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں. معتزلہ نے کہا، جہمی نے کہا سب کا انکار ہے، عقل نہیں مانتے، تشبیہ لازم آتی ہے. کہ تشبیہ لازم صفات بھی آتی، اسماء میں نہیں آتی، نام تو نام ہی ہوتا ہے، اصل کام تو صفات کا ہوتا ہے، صفات کا انکار ہے لیکن اس کا اقرار ہے. پھر ٹھوکر کھائی، اور پھر جب یہاں سے ٹھوکر کے غلط فہمی کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ تقدیر کا انکار اور بہت ساری چیزیں، جیسے آگے بھی ذکر ہوگا. پھر ان کے بعد کلا بھی آئے، انہوں نے کہا معتزلہ غلط ہیں، اپر منہج نکالی. انہوں نے کہا اسماء، جو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ صفات جو ہیں، اسماء کو تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اسماء کو کیسے مانتے ہیں؟ اہل سنت نے مانا، وہ کہتے ہیں علیم بلا علم، سبحان اللہ، علیم بلا علم ہو سکتا ہے؟ رحیم بلا رحمہ، غفور بلا مغفرہ. اب نام صفت کو نکال دو، صفت کیا رہتی ہے؟ کہتے ہیں علیم تو مانتے ہیں، لیکن علم صفت کے بغیر علیم ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ علم صفت مخلوق کے لیے ہے. تو علیم بغیر علیم اس لیے کیونکہ علیم علم ہے، علم رکھتا ہے، ورنہ بغیر علم کے علیم کیسے ہو سکتا ہے؟ علیم جو خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا، سو مبالغہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، عقل مانتی ہے بات، دیکھیں عقل سے کیسے ٹھوکر کھائی ہے. اچھا، کلابیہ نے اس طریقے سے کہا نہیں، سات صفات ہیں جن کو عقل بھی مانتی ہے، باقی نہیں مانتی عقل، نصوص میں بھی ہے، قرآن سنت میں، عقل بھی مانتی ہے، اس لیے سب صفات کا انکار نہیں کر، صرف سات کا کرتے ہیں. پھر اشعرہ کے مذہب ہی یہیں سے معروف ہوا. پھر منصور ماتریدی نے کہا نہیں، سات نہیں، آٹھ صفات ہیں، صفت تکوین جو ہے، کون ہوا فعل و کذا و کذا، یہ بھی لازم آتی ہے، اس لیے اس کو بھی شامل کر دیں. جب سات سے آٹھ ہوئے تو پھر ایک اور گروہ نکل آئے انہیں میں سے، اہل سنت جماعت پہاڑوں کی طرف جگہ دے، اہل سنت جماعت ہیلے اپنی جگہ سے، ان میں سے کوئی ادھر ادھر گئے اہل سنت میں سے، پہاڑوں کی طرح. کیوں؟ کیونکہ قرآن سنت کی روشنی میں، نصوص کی روشنی میں بات کرتے رہے، یہ کیا کرتے رہے، عقل کو نصوص کے آگے کرتے رہے، اور ایک بعد دوسرا تیسرا دسواں گروہ اس طریقے سے نکلتے گئے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب رحمہ اللہ، لأنهم يعتقدون أن ثبات الصفات الثابتة لله تشبيه وتجسيم، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ بد عقیدگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنا سے مراد نعوذ باللہ تعالیٰ کی تشبیہ اور تجسیم لازم آتی ہے، جو کہ غلط عقیدہ ہے اور ممکن ہے. مخلوق میں دیکھ لیں آپ، چھوٹے سے عقل کی بات کرتے ہیں نا، والله عقل سے بھی مار کھاتے ہیں لوگ. مخلوق کی آپ مخلوق کی صفات دیکھ لیں، مخلوق چھوٹی سی مثال، ہاتھ دیکھ لیں. اب انسان کے ہاتھ ہیں، ہمیں دونوں کے ہاتھ ایک جیسے ہیں کیا؟ رنگ کے اعتبار، سائنس کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں؟ کہتے ہیں انگلیاں تو پانچ ہیں، شکل تو ملتی ہے. چھوڑے، انسان کا ہاتھ بھی ہے، جانور کے ہاتھ ہے کہ نہیں؟ ہاتھی کا ہاتھ بھی ہے، شیر کا ہاتھ بھی ہے، چونٹی کے ہاتھ بھی ہے نا، سب ایک جیسے ہیں. تو ایک مخلوق میں، جو چھوٹی سی مخلوق ہے، ان میں بھی یہ تفاوت موجود ہے ایک صفت میں. ہاتھ کی صفت ہے، مخلوقات بھی یہ فرق نظر آتا ہے کہ نہیں؟ تو خال مخلوق میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو عقل بھی یہی کہتی ہونا چاہیے. تمہاری مری ہوئی عقل کیا کہتی ہے؟ کہ تجسیم لازم آتی ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، اور فرق کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک رافضی تھا، نام بھول گیا مجھے، الحکم پتہ نہیں کیا اس طریقے سے، اس نے تشبیہ سے کام لیا تھا، کیونکہ واقعی مشبہ تھے جو کہتے تھے ہم جو غلو سے کام. دیکھیں ہمیشہ دو طرف ہیں غلو کے، افراط و تفریط، ہمیشہ رسول جماعت ہمیشہ درمیان میں ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہوتا ہے تو رسول جماعت ہمیشہ دلی کروشی میں بات کرتے ہیں. دو گروہ ہمیشہ رہتے ہیں، ایک وہ جو تشبیہ کرنے والے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات تو ہے لیکن مخلوق جیسے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تشبیہ ہے، کفر ہے. دوسری طرف جو ہے انکار کرنے والے، انکار کرنے والے جب ان کا انکار کیا تو انکار ان کا بھی کر، رسول جماعت کا بھی انکار کر دیا. کہتے ہیں جب تشبیہ لازم آتی ہے، مشبہ نے تشبیہ کر دی ہے، اس لیے جو بھی کہے گا اللہ کے اسماء و صفات ہیں اگرچہ دلیل روشنی میں کیوں نہ ہو، وہ بھی مشبہ ہیں. تو ہر زمانے میں یہ ایکسٹریمز دونوں طرف کی رہی ہیں، اور رسول و جماعت کا منہج اور طریقہ بھی رہا ہے. ہشام بن الحکم، ہشام بن الحکم جو ہے رافضی، اور سب سے پہلے منسوب اسی کی طرف کہ اس نے تشبیہ سے کام لیا تھا اور تجسیم کی بات کی تھی. بارک اللہ فیک. پھر شیخ صاحب رحمۃ اللہ کا قول، امام برہمہ کا یہ قول، وَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ تَكَلَّمْ بِالتَّوْحِيدِ وَاشْرَحْ لِي التَّوْحِيدَ فَلَمْ أَنَّهُ خَارِجُ الْمُعْتَزِلِ. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لأن التوحید من اصول المعتزلہ، توحید کی بات. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے توحید کی تفصیل بتاؤ، توحید ہوتا کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، تو یہ خوب جانو کہ معتزلی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں. اس زمانے میں جو توحید کی بات کرتا تھا تو معتزلہ جو تھے، کیونکہ پانچ اصول میں سے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ توحید ہی ہے. تو لوگوں کو دھوکہ دیتے، دکھاتے کچھ ہیں اور اصل مقصد کچھ اور ہوتے، کرتے کچھ اور ہیں. تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید معتزلہ کے اصولوں میں سے ہے، وہ عندهم نفی الصفات. اچھا، توحید کا معنی معتزلہ کے نزدیک کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ نفی الصفات. اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کی جو نفی کرتا ہے نا، صفات کی نفی کرنا توحید ہے ان کے نزدیک. جو صفات کے اثبات کرتے موحد ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اب ان کے نزدیک توحید یہ ہے. اصل توحید کا معنی کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے. یہ اصل معنی توحید کا، جس میں اسماء و صفات بھی شامل ہیں. توحید اسماء و صفات، توحید ربیت، سب شامل ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، ایک معبود سچا معبود نہیں مانتا، وہ تو ایک رب بھی نہیں مانتا، اور نہ ہی وہ اسماء و صفات کا، اس کا ایمان کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ توحید کی اساس یہی ہے. فعندهم، شیخ صفر فرماتے ہیں، شیخ صالح رحمہ اللہ، فعندهم ان اثبات الصفات شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنا شرک ہے. ونفی الصفات توحید، اور صفات کی نفی جو ہے توحید ہے. فلا تظن انه يريد التوحيد الذي هو افراد الله بالعباده، تو کیا بھی گمان نہ رکھنا کہ یہ لوگ اس توحید سے مراد لیتے کہ افراد الله بالعباده، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جو ہے، صحیح معنی. ولكن مراد به عندهم نفی الصفات، ان کے ہاں توحید سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کی نفی ہے، انکار ہے. لأن اثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا اور اقرار کرنا، ایمان رکھنا جو شرک ہے. ولہذا يقولون، اس لیے کہتے ہیں، القرآن جاء بالشرک، نعوذ باللہ، کہ قرآن میں یہ شرک بھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کہ قرآن شرک کو ہی لے کر آیا ہے. لأنه يثبت الأسماء والصفات لله والصفات لله عز وجل، كيونكہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات ثابت ہیں، اور قرآن مجید ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کو. فهذا قصد شیخ رحمہ اللہ، قصد التوحید الذي هو على مذهب المعتزلہ. امام بربہاری کی مقصد یہی ہے کہ توحید سے مراد وہی معنی جو معتزلہ کے مذہب کے مطابق ہے. اما توحید الذي هو على مذهب اہل السنہ، لیکن جو وہ توحید جو اہل سنت جماعت مذہب کے مطابق ہے، وہ افراد اللہ بالعبادہ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ توحید عبادت. فإذا طلبت بیان هذا التوحید، اگر آپ اس توحید کی تفصیل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، الذي هو افراد اللہ بالعبادہ ونفی الشرک، جس میں توحید عبادت مراد ہو اور شرک کی نفی مراد ہو، فهذا لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی شک نہیں، اور کوئی حرج نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی اگر شخص سوال کرنا چاہے. بل هو مطلب جلیل، بلکہ یہ مطلب جو ہے جلیل اور اچھا مطلب ہے کہ آپ توحید سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں. واضح ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی شخص کہے یار توحید معنی کیا ہے، یہ معتزلی جا رہا ہے، یہ معتزلی ہے، مطلب یہ نہیں ہے. اس زمانے میں کیونکہ معاملہ ایسا ہی تھا اور یہ بات معروف اور مشہور تھی، معتزلی اکثر سوال کیا کرتے تھے، اس لیے معروف تھا، وہ اپنے اس باطل جو چھپے باطل کو لوگوں کو گرانے کے لیے استعمال کرتے تھے کہ یہ فلان جو ہے توحید نہیں سمجھتا جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں نصارہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ السلام کو ماننے والے نہیں، یہ کہتے ہیں نا. مسلمان کیا بنیادی عقائد میں سے ہے، ارکان ایمان میں سے کیا ہے، ایمان بالرسل. جیسے عیسیٰ السلام کو نہیں مانتا مسلمان ہی نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مانتے نہیں ہیں، اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے، کہ ان جیسے نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے کفر ہے، تینوں میں سے ایک نہیں مانتے کفر ہے، عیسیٰ السلام کو رب نہیں مانتے کفر ہے، ان کو پکارتے نہیں ہیں، دعا نظر کوئی ان کے لیے صرف نہیں کرتے، کفر ہے، شرک ہے سب. وہ کہ جب تک ہمارے طرح نہیں مانو گے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ تم جو ہے تو ماننے والے نہیں ہو. یہی طریقہ ہے اہل بدعت کا بھی، سب کہتے ہیں جب تک اہل سنت ہمارے جیسا عقیدہ نہیں رکھیں گے اور اپنے عقیدہ پر قائم رہیں گے تو ہم ان سے بری ہیں، اور صرف بری نہیں ہے بلکہ بد زبانی بد کلامی بھی کرنی ہے، تہمتیں لگانی ہے اور گرانے کی کوشش کرنی ہے، جبکہ وہ خود گر رہے ہوتے ہیں اور خود یعنی کہیں کہ نہیں رہتے، سبحان اللہ، دنیا میں نہ آخرت میں، یعنی ذلت و رسوائی ہر جگہ پر ہے، نعوذ باللہ. اگلا جملہ، او یقول فلان مجبر او یتکلم بالاجبار او یتکلم بالعدل فاعلم انه قدری. اگر کوشش یہ کہتا ہے کہ فلان جبر عقید رکھتے ہیں، جبر کے تعلق سے بات کرتا ہے یا عدل انصاف کی بات کرتا ہے، یہ خوب جانو کہ قدر یعنی تقدیر کا منکر ہے. شیخ صفوان تو ومن اصول معتزلہ ایضا العدل، معتزلہ کے اصول میں سے عدل بھی ہے، پانچ اصول جو ہیں، وہ نفی القدری، اور عدل سے مراد ان کے نزدیک تقدیر کا انکار ہے، تقدیر کی نفی ہے. کیوں؟ لانہم یقولون لو اثبتنا القدر لوصفنا اللہ بالجوری، اگر ہم تقدیر کو ثابت کر دیں اور تقدیر کا انکار نہ کرو، کہیں کہ تقدیر بھی موجود ہے، تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو اسے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظالم ہے، نعوذ باللہ. دیکھ مسلم جماعت کے نزدیک ارکان ایمان کا چھٹا رکن کیا ہے؟ الایمان بالقدر، سبحان اللہ. کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو دلیل موجود ہے قرآن سنت میں، جسے حدیث میں آیا ہے، جسے مسلم کے لمبی حدیث میں ایمان کیا ہے، یہ چھ ارکان ایمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا، آخر تک چھ ایک ساتھ ہیں. حبیت نے کیا کیا ہے، قدریہ نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تقدیر پر ایمان رکھیں گے تو اس لازمت کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے. وہ کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں حیث انہوں عذب علی شیء قد قدرہ علیہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیز پر عذاب دے گا جو کہ تقدیر میں لکھا ہے. کافر کی تقدیر میں مقدر میں اللہ نے کفر لکھا ہے، پھر کافر عذاب بھی دیتا ہے، تو یہ ظلم ہے یہ، اس لیے تقدیر کا انکار ہی کرتے ہیں سیرے سے ہم، نعوذ باللہ. فنقول شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں اللہ لم يعذبهم على قدری، اللہ تعالیٰ ان کو تقدیر کی بنیاد پر عذاب نہیں دیا، وانما عذبهم على افعالهم، بلکہ ان کو عذاب جو دیا ان کے افعال اپنے اعمال کی وجہ سے، وعلى کفرهم، ان کفر کی وجہ سے، وشرک کی وجہ سے، لم يعذبهم لانه قدر عليهم، لم يعذبهم بافعالهم وشركهم ومعصيتهم، اللہ تعالیٰ ان کو جو عذاب دیا ہے جہنم کا، اس نے کہ جو اللہ ان کو مقدر ملے اس وجہ سے، بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کا شرک اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے. فالجزاء على الاعمال وليس على القدر، اس کو انڈر لائن کریں، جزا جو ہے یا سزا جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پر نہ کہ تقدیر کی بنیاد پر ہے. فاللہ لا يثيب احدا لانه قدر ان يكون مؤمنا، اللہ تعالی کسی کو ثواب یا جزا نہیں دیتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مقدر میں لکھے، تقدیم لکھے یہ شخص مؤمن ہے، تقدیم لکھے کہ مؤمن ہے پھر اس کو جزا بھی دے دے، اس لیے نہیں ہے. حتی یؤمن بالفعل، یہاں تک کہ وہ ایمان کے ساتھ عمل بھی نہیں کرتا، یعنی ایمان بھی ہے اور اس کو اس ایمان کو دل میں بھی ایمان یعنی اس پہ عمل بھی ہے، یعنی ایمان پر عمل کرنا ہے. ويعمل بالإيمان ولا يعذب أحدا لمجرد أنه قدر عليه بفعل المعصية حتى يفعل المعصية ويفعل سبب العذاب اور اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا کیونکہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کہا کہ اس نے یہ نافرمانی کرنی ہے، جب تک وہ نافرمانی خود کرتا نہیں ہے اور جو موجب ہے سبب عذاب کا اس پہ عمل نہیں کرتا، جب تک نافرمانی نہیں کرتا یہ جان کر کے نافرمانی ہے تب اسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. فالثواب والعقاب منوطان بافعال العباد، ثواب والعقاب جو ہے یہ جڑے ہوئے ہیں، منوطان جڑے ہوئے ہیں بافعال العباد، بندوں کے افعال سے. وليس منوطين بالقدر ابدا، تقدیر سے جڑے بالکل نہیں ہیں، جزاء ثواب کے تعلق تقدیر سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے عمل سے فعل سے. فاذا رايت من يقول، بس جب تم کسی شخص کو دیکھو جو یہ کہتا ہے فلان جبری، کہ فلان جبری ہے، جبر عقیدہ رکھتا ہے، فعلم انه معتزلی، کہ یہ خوب جانو کہ شخص معتزلی ہے، یہ تہمت لگانے والا. لأن المعتزلة يقولون کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں الانسان حر يخلق فعل نفسه، انسان آزاد ہے وہ اپنے فعل کا خود مختار ہے، خود اپنے فعل کو پیدا کرتا ہے، خود اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے فعل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. وليس مقدر عليه شيء، اس پر تقدیر کا کوئی تعلق نہیں ہے یا تقدیر ماتحت وہ کوئی عمل نہیں کرتا. یقول ويقولون، یہ بھی کہتے ہیں، هو الذي فعل هذا بدون ان يقدره الله عليه، اس نے جو بھی عمل کیا ہے اللہ تک تقدیر کے بغیر کیا ہے. ويصفون من قال، اور جو بھی یہ کہتا ہے اس کو یہ وصف دیتے ہیں، ان افعال عباد بقدر الله انه جبری، جو یہ کہتے ہیں کہ بندے کے جو افعال و اعمال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے جڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیونکہ ان کے عمل کو پیدا کیا، تو یہ فلان تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے جبری ہے، جبر کا عقیدہ رکھتا ہے، کیونکہ اس زمانے جبری بھی تھے معتزلی بھی تھے، ہمیشہ دونوں ایکسٹریم ہر زمانے میں رہی ہیں. جبری کا عقیدہ کیا ہے، جہم صفوان یہ بھی لے کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان خود مختار نہیں ہے، جیسے ہوا چلتی ہے اور پتا درخت سے ٹوٹتا ہے، جہاں ہوا اسے لے کے وہیں پہ پتا جائے گا نا، کہتے ہیں انسان بھی ایسا ہے، مجبور پیدا ہوا ہے، جو روح محفوظ میں لکھا ہے وہ محفوظ ہے، وہ کبھی تبدیل ہوتا نہیں ہے، اس لیے انسان مجبور ہے اور جو بھی ہو رہا ہے انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. کافر نے کفر پہ مرنا ہے، مومن نے ایمان پہ مر رہا ہے، وہ پیدا بھی مومن ہوتا ہے مرتا بھی مومن ہے، کافر پیدا کافر ہوتا ہے مرتا بھی کافر ہے، تقدیر سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ انسان مجبور ہے. تو ان کے رد میں یہ گروہ آیا اور جواب قرآن سنت اس کی روشنی میں نہیں دیا، پھر عقل کی طریقے سے دیا اور کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان اگر مجبور پیدا کرتا اور سزا دیتا تو ظالم ہوتا، اللہ ظلم تو نہیں کرتا، تو اس لیے تقدیر ہے ہی نہیں، وہ کہ سب کچھ تقدیر میں، کہ تقدیر ہے ہی نہیں. اصل بات کیا ہے، اس جماعت کا منا روی کا عقیدہ ہے نصوص کی روشنی میں، چار مراتب تقدیر کے ہیں اور ان چار مراتب سے اگر تقدیر کو آپ تولتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہے جو عقیدہ جو ہے جماعت کے بالکل واضح ہو جاتا ہے. سب سے پہلے مرتبہ ہے علم کا، مطلب خوب جانتا ہے انسان کی، بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خوب یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے اور لکھنے کا حکم دیا 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کہ لکھو، قلم نے لکھا، کیا لکھنا ہے، تقدیر لکھو تا قیامت، تو قلم نے اللہ کے علم کے مطابق لکھا جو اللہ کے علم میں ہے. ہماری پیدائش آنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، پھر لکھنے کا مرحلہ آیا ہے، لکھنا پہلے نہیں ہے، لکھنا علم کے بعد ہے، ترتیب یہ ہے، پھر اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ نے چاہ وہ ہو، جو نہیں چاہ وہ نہیں ہوا، اور پھر تخلیق ہے، پھر خلق ہے، پھر ہم وجود میں آئے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہم مجبور نہیں ہیں، ہمارا اپنا اختیار بھی اللہ کے اختیار کے ماتحت ہے، جو اللہ نے نہیں چاہ وہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ اگر یہ چاہتے کہ ہم وجود میں نہ آئیں ہم نہیں آتے بالکل وجود میں، تو سب کچھ ختم، سبحان اللہ. لیکن یہ ترتیب لازمی اس کو جاننے کے لیے. آخری جملہ، شیخ صفوان فرماتے ہیں ان هذه الاسماء محدثه احدث اهل البدع، کیونکہ یہ نام جو ہے محدث ہیں، البدع ان کو ایجاد کیا ہے شیخ صفوان، احدث اهل البدع من الشيعه والجهميه والمعتزله، یہ جتنے بھی لقب ہیں یہ سب اہل بدعت کی ایجاد کردہ لقب ہیں، اہل سنت کبھی کسی کو نہیں کہتے مشبہ ہے یا فلان جبری ہے یا فلان جو ہے وہ تیسرا کون سا تھا ناصبی، انہوں نے بات نہیں کہتے، یہ ان کے اپنے ایجاد کردہ الفاظ ہیں اہل بدعت کے، اور اصل کس کے لیے ایجاد کیا گئے ہیں؟ یہ اہل سنت کے لیے، یعنی اصل یہ گروہ موجود تھے اپنے زمانے میں دونوں، لیکن ان لوگوں نے اہل بدعت نے جو سن جماعت سے بغض رکھتے تھے اصل ان کے لیے تو ویسے استعمال کرتے تھے، کہ زیادہ تر ان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا صرف اپنے برے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو ایجاد کیا شیعہ نے، جہمی معتزلہ نے. اما اہل سنت فلم يدخلوا في هذه الامور الا على مقتضى الكتاب والسنه، رسول جماعت نے ان امور میں داخل نہیں ہوں مگر قرآن سنت کی روشنی کے مطابق. فاثبتوا الاسماء والصفات لله، فأثبت الأسماء والصفات لله، وأن الله تعالى أسماء والصفات کو ثابت کیا. وأثبتوا القدر وآمنوا به، اور تقدير کو بھی ثابت کیا ہے اور اس پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. ولم يقولوا اور یہ نہیں کہا نہ ان کا یہ عقیدہ ہے انه يلزم عليه الإجبار او يلزم عليه الجور، کہ اللہ تعالیٰ پر جبر لازم ہے یا نعوذ باللہ ظلم لازم ہے. ويلزم عليه الجور من الله سبحانه وتعالى. ولم يقولوا ان اثبات الصفات شرك وتشبيه، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا شرک یا تشبیہ لازم آتی ہے. لم يقل هذا الا اهل البدع، اسے یہ تو صرف اهل بدعت نے ہی کہا، یعنی یہ ان کا عقیدہ بھی ہے، ان کی زبان پر بھی یہ غلط الفاظ آئے ہیں، اور خصوص طور پر اہل سنت جماعت کے لیے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.